الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فقال ربيع رحمه الله لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه قاله البخاري في كتابه محترم سامعين میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیات پڑھی ہیں الگ الگ جگہ سے. ایک آیت غالباً سورہ نساء کی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ نے تعلیم دی, اللہ نے آپ کو سکھلائی وہ چیزیں, لم تکن تعلم جو آپ جانتے نہیں تھے, وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دیجئے, ما انزل الیک من ربک, آپ کے پروردگار کی طرف سے جو بھی چیزیں آپ پر نازل کی گئی ہیں, بلغ ما انزل الیک من ربک. آگے پوری آیت ہے, اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں آج کے اس مختصر وقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دین یہ قائم ہے اور دین چل رہا ہے, دین جمع ہوا ہے دو چیزوں پر. آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین کے دو پہیے ہیں, دو ویل ہیں جس پر دین کی گاڑی چل رہی ہے. اس میں سے ایک ہے تعلیم اور دوسرے ہے تبلیغ و دعوت. ان دونوں پہیوں سے دین آج قائم ہے, دین آج پھیل رہا ہے, اور دین کو ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہے, زندگی میں اتارا ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت سورہ مائدہ کی 67 نمبر پڑھی ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کا درجہ, سیکھنے کا درجہ یہ پہلے ہے, اور تبلیغ کا درجہ, پہنچانے کا درجہ اس کے ساتھ لگا ہوا اس کے بعد میں ہے. کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو باتیں پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی ہیں, آپ کو جو باتیں معلوم نہیں تھی وہ بتلائی گئی ہیں, جن چیزوں کا علم دیا گیا ہے ان کی تبلیغ کیجئے, ان کو دوسروں تک پہنچائیے, ان کی دوسروں کو دعوت دیجئے. تو تعلیم اور تبلیغ یہ دونوں میں آپس میں ربط ہے، جوڑ ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ دین کے جہاں بے شمار شعبے ہیں کہ تقریباً 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، وہاں تعلیم اور تبلیغ یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اور دین اسلام کی مثال درخت کسی ہے، اس کے مختلف شاخیں ہیں، مختلف ٹہنیاں ہیں، مختلف برانچز ہیں، اور ان میں آپس میں کوئی توڑ نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہی درخت کی ساری ٹہنیاں اور ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ان میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس میں تفریق اور توڑ قائم کرنے کی، پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی وہ تعلیم کا شعبہ الگ ہے، تبلیغ کا شعبہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ جب الگ ہوں گے تو آپس میں توڑ ہوگا، جب ایک ہوں گے تو آپس میں جوڑ ہوگا۔ تو اس لیے جو باتیں انسان کو معلوم ہیں، جو باتیں انسان نے سیکھ لی ہیں، سیکھنے کے بعد ہی تو سکھائے گا۔ جب خود نہیں سیکھا تو جتنی باتیں بھی سیکھا ہے، اس نے چاہے ایک حرف کیوں نہ سیکھا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پورا عالم فاضل بننا ضروری نہیں ہے، ایک بھی بات کیوں نہ ہو میری تم کو معلوم تو اس کو پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیا۔ تو لیکن جب وہ چیز معلوم ہوگی، وہ بات معلوم ہوگی، اس کا علم ہوگا، تو پھر آگے چل کر کے اس کی تبلیغ کرے گا، آگے چل کر کے لوگوں کو دعوت دے گا، لوگوں کو بلائے گا کہ یہ چیزیں مجھے معلوم ہیں، مجھ سے سیکھو۔ تو اس لیے دین کے کسی بھی شعبے میں آپس میں توڑ نہیں ہے، سارے شعبے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ، کنیکٹڈ، جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ دین نام ہے صراط مستقیم کا، اور صراط مستقیم کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک، کہ ملنے والوں سے ملنا، اپنے فرقے والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنی بھائی برادری سے، اپنے لوگوں سے ملنا، اور ان کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ لیکن جو تم سے دور ہے، جو تم سے کٹا ہوا ہے، جو تم سے نفرت کر رہا ہے، جو تم سے محبت نہیں کر رہا ہے، اس سے ملنا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس سے اپنے تعلقات قائم کرنا، اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ سل من قطعک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اپنا جوڑ پیدا کرو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تمہاری حق تلفی کرے، تم پر ظلم کرے، اس کو معاف کرو۔ اپنوں کو تو معاف کرنا، اپنوں سے غلطی ہو گئی، لیکن جو ظالم ہے، جلاد آدمی ہے، اس نے تم پر ظلم کیا ہے، اس کو معاف کر دینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ واعف عمن ظلمک، ظالموں کو معاف کرو، خطاکاروں کو معاف کرو، غلطی کرنے والوں کو اگر وہ معافی چاہیں تو ان کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے بد سلوکی کرے، برا سلوک کرے، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے صراط مستقیم کی جامع تشریح، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اچھے لوگ، کسی نے ہم پہ احسان کیا تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ احسان کریں گے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، مہربانی کی، ہم بھی اس کے ساتھ مہربانی، رحم، کرم، فضل اور لطف کا معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بد سلوکی کر رہا ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، علم نہیں ہے اس کو، معلومات نہیں ہے اس کو, جس کی وجہ سے بدخلقی کا, بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے, بس برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احسن, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کا معاملہ کرو. واحسن الی من اساء الیک. تو میں یہ بتلا رہا تھا جس طرح دین کے تمام شعبوں میں جوڑ ہے, اسی طرح تعلیم اور تبلیغ ان دونوں میں بھی جوڑ ہے. میں نے گزشتہ ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. علماء سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی سبب ہو, علم دین سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی سبب ہو, ان کی مصروفیت ہو یا جو بھی ہو. تو تبلیغ انسان جب کرے گا, جب اس کو تعلیم بھی حاصل ہوگی, کچھ سیکھے گا بھی, اور ہر ایک کے لیے اتنا علم دین حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے جو صبح سے شام تک, شام سے صبح تک اس کو فائدہ دے سکے, جن جن مسائل سے, جن جن حالات سے اس کو سابقہ پڑتا ہو, اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. طلب العلم فریضہ, اتنا تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, فرض عین ہے, ہر ایک پر فرض ہے. ہاں, اس کے بعد اس سے زیادہ جو ایکسٹرا علم ہو اس کا حاصل کرنا سب کے ذمے فرض عائل نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. ایک بھی عالم ہو جائے گا, دو بھی عالم ہو جائیں گے, ایک بھی مفتی ہو جائے گا, کام چل جائے گا, اس برادری کا, قبیلے کا, خاندان کا, کمیونٹی کا کام چل جائے گا. تو فرض عائل کی مقدار میں علم جو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن اب ہم یہ بتائیں کہ کیا ہم نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہے, علم حاصل کیا ہے, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ہم کو ہماری زندگی کی ساری معلومات حاصل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہم اس میں ہماری کمی اور کوتاہی کی بات ہے. اس لیے علم حاصل کیجئے, اور اللہ نے جس علم سے آپ کو نوازا ہے اس کے بعد اس کی تبلیغ بھی کیجئے. آج کل علماء کو عوام سے دور کیا جا رہا ہے, اور عوام کو علماء سے اور علم دین سے دور کیا جا رہا ہے. باضابطہ پلاننگ ہے اس کی, 100 سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے علم دین سے بھی دور کیا جا رہا ہے اور علماء سے بھی دور کیا جا رہا ہے. اور جب علم دین اٹھ جائے گا, علماء اٹھ جائیں گے, تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, اور ان کو علم نہیں ہوگا. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی لیے میں نے ابھی ایک مقولہ نقل کیا تھا کہ حضرت ربیعہ الرائے, یہ تابعی ہیں, اور انہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے. حضرت ربیعہ الرائے, انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں نقل کی ہے. کیا فرمایا انہوں نے کہ جس شخص کے پاس بھی تھوڑا بہت علم ہے اس کو اس کی اضاعت نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے, جتنی بھی معلومات ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے. لا ينبغي لأحد أن يكون عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه, اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے, اضاعت نہیں کرنا چاہیے. اضاعت, ضائع, اضاعت کے معنی آتے ہیں ضائع. میں یہاں ایسی جو تجوید پر جو کہ توجہ زیادہ دیتا ہوں, میں یہاں پر ایک اور لفظ آپ کو بتاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ علم کی اضاعت نہیں کرنی چاہیے اور علم کی اضاعت کرنی چاہیے. بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ نے وہی لفظ بولا, اضاعت اور اضاعت. اضاعت ضاد سے ہے, صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے اضاعت, کہیں بھائی ضائع ہوگی وہ چیز, تو تو اضاعت زواد سے جو آتا ہے وہ ضائع کرنے کے معنی میں آتا ہے، برباد کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر اسی کو زال میں ہمارے پاس تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، اضاعت زال سے پڑھیں، اضاعت تو اضاعت کے معنی ہیں اس کو شائع کرنا، پبلش کرنا، پھیلانا. تو اضاعت زاد سے ضائع کرنا، برباد کرنا، اور اضاعت زال سے اس کے معنی شائع کرنا، پھیلانا. تو علم اضاعت کے یعنی برباد کرنے کے، ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے جس کے پاس جتنا بھی علم ہو. اور علم اضاعت زال سے یعنی اس کو شائع کرنا، شائع ضائع ہے یہ بات کہتے ہیں، شائع ضائع ہے، پھیلی ہوئی، مشہور ہے، معروف ہے یہ بات. تو حضرت ربیعۃ الرائے نے یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت دی ہے کہ علم سیکھو اور جتنی بھی معلومات ہوں اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. تعلیم بھی ہو اور تبلیغ بھی ہو، تعلیم ہو تبلیغ بھی ہو. یہ حضرت ربیعۃ الرائے کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم ہیں، اور مدینے کے مشہور، مدینہ منورہ کے مشہور فقہا میں سے ہیں. ان کے والد کا نام ہے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، اور ان کا نام ہے فروخ. آج کل فروخ نام بہت کم سننے کو ملتا ہے، کوئی لوگ آج کل فاروق کو بھی جو فروخ کہہ دیتے ہیں ہمارے نہیں جاننے والے، فاروق اور فروخ میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو یہ تھے فروخ خیسے. تو یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے حضرت ربیعہ، اور ان کو رائے کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اہل رائے تھے یہ، ربیعۃ الرائے ان کا لقب تھا، ربیعہ سے مشہور تھے. ان کے والد اللہ کے راستے میں گئے تھے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور جاتے جاتے ان ماں کو کہا کہ یہ لے لے 30,000 دینار ہیں، 30,000 دینار اس وقت، اور میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. چلے گئے. 27 سال، مختصر کر رہا ہوں میں، 27 سال بعد ان کی واپسی ہوئی. 27 سال اللہ کے راستے میں رہے، واپسی ہوئی، واپسی گھوڑے پہ ہوئے، نیزہ لے کر کے آ رہے ہیں اور دروازے کو سر ڈھکیل رہے ہیں. تو دروازے میں داخل ہوتے ہی اندر سے حضرت ربیعہ نکلے کہ بھائی کون ہے؟ انت دخلتا علی حرمی یا عدو اللہ؟ اے کون ہے دشمن خدا؟ تو میرے گھر میں کیوں داخل ہو رہا ہے؟ تو میرے گھر میں کیوں داخل ہو رہا ہے اللہ کے دشمن؟ مگر تو اللہ کا دشمن ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. اور اتنے میں آپس میں ایک دونوں الجھ پڑے، باپ بیٹے، معلوم نہیں تھا. واللہ لا فارقتک، خدا کی قسم میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، خدا کی قسم میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، ایک دوسرے سے الجھ پڑے. اتنے میں پڑوسیوں کو خبر ہو گئی، اور ادھر سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے ان کو بھی خبر ہو گئی. ادھر سے آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بڑے میاں تو مسافر ہے، ہم کو معلوم ہے کہیں اور گھر میں ہم تمہارا، کسی اور گھر میں تمہارا انتظام کرتے ہیں، وہاں جاؤ نا، وہاں رہ لو نا. تو اس وقت حضرت فروخ نے کہا کہ میں فروخ ہوں اور یہ میرا گھر ہے، میں کہیں اور کیوں رہوں گا. اتنا سن رہا تھا کہ بیوی اندر سے نکلی، سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، بیوی اندر سے نکلی، ہاں فروخ اچھا تم آ گئے. تو اس کے بعد پھر وہاں معاملہ رفا دفا ہو گیا. یہ اندر گئے، جانے کے بعد حضرت ربیعہ حرم نبوی میں چلے گئے، مسجد نبوی میں چلے گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ اتنے سال ہو گئے، 30,000 دے کے گیا تھا، حساب کتاب لا کدھر ہے؟ حساب کتاب پیش کر 30,000 دینار کا، درہم نے دینار. تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں حساب کتاب دوں گی، ابھی تو تم مسجد نبوی جاؤ اور وہاں جا کر کے رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، میں سارا حساب کتاب آپ کو دوں گی. یہ فروخ مسجد نبوی کو گئے اور وہاں جا کر کے دیکھا کہ بہت بڑا تعلیمی درس کا حلقہ لگا ہوا ہے. لوگ بڑے بڑے حضرت حسن بصری، حضرت امام مالک، ان کے سامنے شاگرد بنے بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، یہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، قرآن پاک کا پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. تو جب حضرت فروخ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ربیعہ کو بھنک لگ گئی تو انہوں نے چہرے سے ذرا سا منہ چھپا لیا تاکہ ان کو پتا نہ چلے، اور کنکھیوں سے دیکھتے رہے کہ میرے باپ مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں سے پوچھا، جب چونکہ رومال ڈال رکھا تھا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، فاروق نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو اتنا بڑا جو ہے درس دے رہا ہے، ماشاء اللہ شیخ بنا ہوا ہے، علامہ بنا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ ربیعہ ہے. تو نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد بیوی سے الیک سلیک ہوئی. وہاں بولا کہ بیٹے کو دیکھا میں وہاں پر اس حالت میں ملا، تو سارے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے جو ہے علمی حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس وقت بیوی نے کہا یہ بتلاؤ کہ بیٹی کی یہ حالت تم کو پسند ہے یا وہ 30,000 دینار جو تم مجھ کو دے کے گئے تھے میں اس کا حساب کتاب پیش کروں. نہیں نہیں واللہ بیٹے کی یہ حالت مجھے پسند ہے. بیٹے کو عالم بنتے ہوئے، علمی درس دیتے ہوئے، لوگوں کو تعلیم سکھاتے ہوئے، تعلم کرتے ہوئے، یہ دیکھنا میرے لیے جو ہے وہ 30,000 دینار سے زیادہ. تو بی بی محترمہ کہنے لگی وہ سارے 30,000 دینار میں نے اس کی تعلیم پر خرچ کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اتنا بلند مقام ملا ہے، اتنا بڑا رتبہ ملا ہے. تو ربیعہ الرائع کا یہ مقام تھا، علم میں یہ قربانیاں تھی. باپ اللہ کے راستے میں چلے گیا تھا، 27 سال بعد واپس ہو رہا ہے. اللہ کے راستے میں ایسے گیا، تقاضے بڑھتے گئے، پڑھتے گئے، بنتے گئے اسباب کے جو ہے 27 سال بعد اللہ کے راستے سے باپ کی واپسی ہو رہی ہے، اور ادھر بیٹا تعلیم میں لگا ہوا ہے. وہ باپ فی سبیل اللہ تبلیغ میں ہے اور بیٹا تعلیم میں ہے. تعلیم اس نے علم دین حاصل کیا اور اتنا مقام بلند اپنے اندر پیدا کیا کہ ربیعہ الرائے کہلانے لگے. اب رائے، اصحاب الرائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تعنی کہتے جاتے ہیں یہ نام نہاد سلفیوں کی طرف سے کہ یہ اصحاب الرائے ہیں، یہ اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں، اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ غلط قسم کے جو ہے سلفی حضرات جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں طعنہ دیتے ہیں، ان کی جو ہے تحقیر کرتے ہیں. ربیعہ الرائے بھی تو ربیعہ الرائے ان کے نام کے ساتھ ہی رائے کا لفظ لگا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا. تو رائے یقیناً اپنی طرف سے جو رائے ہوتی ہے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو رائے ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے. لیکن وہ رائے، وہ عقل، وہ فہم، وہ سمجھ جو دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ رائے محمود ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا تو یہ حکم دیا کہ تم سب لوگ بنو قریظہ میں جا کر کے نماز پڑھنا. بنو قریظہ ایک بستی کا نام ہے. صحابہ کو روانہ فرمایا اور کہا کہ تم سب لوگ کہاں نماز پڑھنا؟ عصر کی قریظہ بستی میں، بنو قریظہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا. صحابہ کرام سفر کرتے رہے، چلتے رہے، راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا. عصر کا وقت تنگ ہو گیا تو بعض جو اہل رائے، اہل اجتہاد، فقہ کا علم رکھنے والے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وقت تنگ ہو رہا، ہم تو یہی نماز پڑھ لیں گے. اور دوسرے لوگ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو لیے ہوئے تھے، معنی اور مطلب تک نہیں سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ایک جماعت وہ ہو گئی، ایک جماعت وہ ہو گئی، دو جماعتیں ہو گئیں. ایک نے راستے میں نماز پڑھ لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کلام کے مطلب کو، منشے کو، معنی کو، مقصد کو سمجھتے ہوئے، اور ایک صرف الفاظ کو لے کر کے وہ رہ گئی اور آگے چلے گئی. اور بعد میں علماء نے کہا کہ یہ وہ جماعت جس نے راستے میں نماز پڑھ لی وہ افضل تھی ان سے، کیونکہ وہ علماء صحابہ تھے، وہ فقہاء صحابہ تھے، اور دوسرے صرف راوی حدیث کے جاننے والے تھے، حدیث کو یاد کرنے والے تھے، اس لیے علم کی فضیلت ہے. تو اس لیے میرے دوستو، جہاں تک ہو سکے علم دین حاصل کرو اور اس کی تبلیغ بھی کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.